है रमजान में आती नमाज़े तरावी, सुनो क्या सिखाती नमाज़े तरावी।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दरसे तरावी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब को रमज़ान शरीफ की बरकतों से मालामाल फरमाए। तीसरी शब और आज इंशाअल्लाह तीसरे पारे से मुतालिक कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अव्वल ताखिर प्रोग्राम मुलाहज़ा फरमाइए और कुरान पाक के इल्म से अपने सीनों को रोशन और मुनव्वर कीजिए। तीसरा पारा बेसिक, तो इसमें इब्तिदाई जो हिस्सा है वो सूरह बकरा का है। सूरतुल बकरा जिसका आगाज़ पहले पारे से है, दूसरा पारा मुकम्मल और तीसरे पारे के अंदर आधे पारे से कुछ कम हिस्सा ये सूरह बकरा पर है। बड़ी फजीलतों वाली सूरत है और इस सूरत बकरा के बिलखसूस जो तीसरे पारे के अंदर हिस्सा आ रहा है उसमें आयतुल कुर्सी भी है। आयतुल कुर्सी ख़ुद कुरान मजीद की एक अजीम आयत मुबारक है और इसको सबसे बड़ी आयत इन मानों में कि फजीलत वाली है, शान और अजमतों वाली है। आयतुल कुर्सी इसके फ़ज़ाइल और बरकात को बयान किया गया, जिस घर में पढ़ी जाती है अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाता है। फ़राइज़ के बाद जो शख्स इसे यानी नमाजों के बाद पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। रिवायत में फरमाया गया उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत ही हायल है। तो ये आयतुल कुर्सी भी इसमें बयान। सूरह बकरा की आखिरी आयत मुबारक बतौर ख़ास वो भी फजीलत और शान और अजमतों वाली। इस पारे के जो मज़ामीन हैं तो इब्तिदा में ही अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम उनके फ़ज़ाइल के हवाले से और एक बड़ा प्यारा ही अकीदा जिसे हम कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम से अफजल हैं, आला हैं, उसका सबूत भी इस पारे की इब्तिदा से आयत मुबारक तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद इसके तहत इंशाल्लाह कुछ गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह ने अपने रसूलों को बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है। इसी तीसरे पारे के अंदर ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो नमरूद के साथ एक तरह का वो मुनाजरा किया था वो और वाकया अजीम वाकया भी अल्लाह पाक ने इसी तीसरे पारे में बयान फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह की बारगाह में एक सवाल किया था कि मरने के बाद मुर्दों को कैसी वो हयात मिलेगी, उनको कैसे ज़िंदा किया जाएगा, तो इस सवाल का जवाब भी अमली तरीके के मुताबिक उनको कहा गया कि परिंदे लो और फिर उनको आवाज़ देना, पुकारना। वो पूरे तवील वाक़े का भी ज़िक्र इसी पारे के अंदर फरमाया गया है। इसी तीसरे पारे के अंदर सदक़ात के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए। वो कौन से काम हैं जिनसे सदक़े बातिल हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं उसके मुताबिक, और सदक़ा देने वाले को अल्लाह क्या अता फरमाता है इस पर बड़ी गुफ्तगू और कलाम फरमाया गया। इसी पारे के अंदर सूद की हुरमत और उसकी हुरमत की वजह क्या है और सूद में पड़ने वाले गोया के अल्लाह से ऐलान जंग करने वाले, तो उनका भी तज़किरा इसी पारे के अंदर बयान फरमाया गया। कर्ज़ के हवाले से भी बहुत से अहकामात वही इसी पारे के अंदर और इसी सूरह बकरा के अंदर उसे अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। इसके बाद सूरह आले इमरान का आगाज़ होता है। सूरह आले इमरान वो मुबारक सूरत है कि जिसके इब्तिदा में अल्लाह पाक ने अपनी कुदरतों को किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सूरतों को शक्लों को वो पैदा फरमाता है और फिर आयात की तकसीम के हवाले से बयान फरमा दिया। कुछ आयात ऐसी हैं जो मुहकम होती हैं अपने हुक्म के अंदर बिल्कुल वाज़े और कुछ वो मुतशाबिहात से हैं और ये मुतशाबिहात का इल्म अल्लाह के पास है और फिर अल्लाह की अता से किस किस को है ये भी इसकी तशरी में शरह में बयान किया गया है। इसी सूरह मुबारक के अंदर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास इत्तिबा और इताअत करने के हवाले से बयान फरमाया गया और यही वो सूरह मुबारक है जिसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो मेहराब मरियम में जाकर दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल की, उस वाक़े को भी यहाँ पर बयान فرمایا گیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات اور نشانیاں عطا فرمائی ان کو بھی بیان فرمایا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر اور اسی تیسرے پارے کے اندر آیت میثاق یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اللہ پاک نے جو نبیوں سے وعدہ لیا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفعت مقام کو خود اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، تو ہمارے علماء نے اس آیت کو باقاعدہ میلاد کے ثبوت کے طور پر اسے بالکل بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت حضور کے میلاد کی گویا کہ بیسک اور اصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ کوئی بھی نبی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے، اللہ نے سب سے پہلے انبیاء کی روحوں سے جو خطاب فرمایا اور کلام فرمایا اس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا۔ تو یہ چند اس پارے کے مضامین تھے جن کو میں نے ذکر کیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں پہلی آیت کی طرف اور سنتے ہیں کچھ ڈیٹیل۔ اس پارے کا آغاز اور ابتدا ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، فرمایا یہ رسول ہیں ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ محترم ناظرین اکرام، ایک آیت مبارکہ اور بھی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا لا نفرق بین احد من رسولی، رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ بعض اوقات کچھ اس آیت کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبیوں سے وہ افضل ہیں اعلیٰ ہیں، جبکہ قرآن کی یہ آیت ہے لا نفرق بین احد من رسولی، رسولوں کے درمیان فرق نہیں ہے۔ جب فرق نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان سے یہ افضل اور ان سے یہ افضل اور سارے نبیوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک شبہ اور وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیا جاتا ہے، حالانکہ جو آیت مبارکہ یہ بیان فرما رہی ہے رسولوں کے درمیان فرق نہیں ہے، تو پھر یہ جو آیت مبارکہ جس میں فرمایا جا رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ہمارے علماء اہل سنت نے بڑے پیارے انداز سے تفسیر میں شرح میں ان دونوں کے مطلب کو بیان کیا کہ وہ آیت جہاں فرمائے رسولوں کے درمیان فرق نہیں، تو مطلب یہ کہ رسول ہونے میں نبی ہونے میں یہ نفس رسالت اور نفس نبوت اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جہاں تک بات درجوں کی آتی ہے، جہاں تک بات فضیلت کی آتی ہے، مراتب کی آتی ہے، تو وہ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور اسی میں یہ آیت مبارکہ پڑھیے۔ تو یہی جواب ہے اس آیت کا کہ اگر کہیں وہ آیت فضیلت کے اعتبار سے ہے لا نفرق بین احد من رسولی، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ تو لہذا مطلب وہی ہے کہ وہ آیت نفس رسالت اور نبوت میں کوئی فرق نہیں اس کو بیان کر رہی، اور یہ آیت ان کے مراتب اور درجات ان کو بیان فرما رہی۔ بعد وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جو کلیم اللہ ہیں، رب نے کلام کیا ان سے، اور اللہ پاک نے یہ شرف بلکہ کئی گنا بڑھا کر یہ شرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جنہوں نے معراج کی رات اللہ سے کلام بھی کیا ہے اور رب تعالیٰ کا جاگتے ہوئے بیداری میں دیدار بھی کیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے درجوں وہ فائق اور افضل بنایا ہے، فضیلت ان کو عطا فرمائی ہے، وہ تو بکثرت ایسی حدیث طیبہ ہیں کہ جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سارے نبیوں سے بڑھ کر جو آپ کو خاص وصف عطا فرمائے گئے، کیونکہ معجزات بھی سب سے زیادہ، امت جو آپ کو اللہ نے عطا کی وہ امت کو شرف بھی زیادہ ملا دیگر امتوں کی بنسبت، یہ بھی حضور علیہ السلام کی فضیلت بھی ہے، اس امت کو یہ فضیلت ملی تو سرکار علیہ السلام کا صدقہ یہ فضیلت نصیب ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب شفاعت قیامت کے دن، سب سے پہلے جب تک حضور شفاعت نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کریں گے، سب سے پہلے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ یہ منصب شفاعت عطا فرمائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حوض کوثر عطا فرمائے گا کہ جس سے آپ اپنے امتیوں کو سیراب فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا۔ وہ دیگر انبیاء کرام ایک خاص قبیلے، علاقے، شہر، ملک، اس طرف ان کو مبعوث کیا گیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص جگہ کے لیے نہیں بلکہ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس پر اگر گفتگو کرتے جائیں تو کرتے جائیں گے، بات بڑھتی ہی جائے گی، اور حضور علیہ السلام کی شان وہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کتابیں جو ہیں وہ بھرتے جائیں تو وہ بھرتی جائیں گی۔ اگر کوئی یہ پورے دریا کے پانی اور سمندروں کے پانی یہ سیاہی اور انک بن جائیں اور پورے درخت یہ کلمے بن جائیں، تو کوئی لکھنے والا بھی لکھتا جائے تو وہ لکھتا ہی جائے گا، یہ شان کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے جب یہ سوال ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام سب سے افضل کیسے ہیں، تو آپ نے اس کا جواب بڑے پیارے انداز سے اور ایک پورے رسالے کی صورت میں عطا فرمایا، اور اس رسالے کا نام تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ یہ مسئلہ اتنا یقینی اور روشن ہے، کتنا کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اس میں آپ نے کئی آیات مبارکہ اور 100 حدیثیں اس پر جمع فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بھی کمال کے عاشق تھے، آپ نے عقیدہ تو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا تھا اور بچے کو یاد کروانا تھا، تو وہاں تو دلائل بھی لکھ دیے، لیکن ایک نعتیہ کلام کی طرف آئیں تو آپ نے یہ اشعار جب لکھ دیے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام سارے نبیوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں اور سب پر فائق ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ درجے میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آیت الکرسی جو کہ اسی پارے کا حصہ ہے اور وہ عظیم آیت مبارکہ ہے، جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، جس گھر میں پڑھی جائے، جس دکان میں پڑھی جائے، اس کی برکت اور رحمت یہ ہے کہ اللہ پاک شیطان سے بھی اس گھر کو اور دکان کو محفوظ فرماتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو آیت الکرسی خود بھی یاد ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم اور تربیتیں۔ یہاں پر آیت الکرسی میں ایک بڑا ہی پیارا عقیدہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کرے اللہ کے نزدیک مگر اس کی اجازت سے۔ بسا اوقات کچھ ایسے شیطانی خیالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور وہ آیات مبارکہ تو پڑھ لی جاتی ہیں جن میں شفاعت کا انکار یا ممانعت ہے، لیکن وہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی کہ جن کے اندر شفاعت کا ثبوت ہے۔ اب میں ایک خلاصہ تو نہیں، صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ایسی آیت پڑھی جائے جس میں یہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن کوئی شفیع نہیں ہوگا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو یہ کہ یہ بات یہاں پر کفار کے لیے ہو رہی ہے، غیر مسلموں کفار کے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ بھی اس سے مراد کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ جہاں شفاعت ہوگی رب کے اذن سے ہوگی، رب کے اجازت سے ہوگی۔ تو یا آیات وہ جن میں شفاعت کا انکار ہے اس سے مراد کافروں کے لیے نہیں ہے، اور جہاں اس کو اوورآل لیں تو پھر مراد یہ ہے کہ اللہ کے اذن اور اجازت سے شفاعت ہوگی، بغیر اذن اور اجازت کے شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ بتائیے کہ وہ اذن کا ثبوت کہاں سے ہے کہ شفاعت بالاذن یہ ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت الکرسی پڑھیے، اسی میں یہ کلمات ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون شفاعت کرے گا اللہ کے حضور مگر اس کی اجازت سے، مگر اس کی اجازت سے۔ تو شفاعت بالاذن یعنی اللہ کی جن جن کو اجازت ہوگی وہ شفاعت کریں گے۔ ہم یہ کتنی روایات سنتے ہیں کہ بچہ شفاعت کرے گا، جن کے چھوٹے بچے اور کچے بچے ایسے جن کے والدین کو یہ صدمہ پہنچتا ہے، تو یاد رکھیں ان بچوں کی شفاعت بھی اللہ پاک ان کے ماں باپ کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو جب یہ بچہ شفاعت کرے تو پھر کیا نبی سچا شفاعت نہیں کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے؟ ضرور شفاعت فرمائیں گے، اور آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے۔ اس لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، انا اول الشافع یوم القیامہ، سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا۔ حضور سے ہی رب فرمائے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے۔ جب حضور سجدے کے اندر ہوں گے تو کہا جائے گا سل تعطا، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اسی آیت کے بعد آگے کچھ بڑھتے ہیں تو ایک بڑا واقعہ ہے اور دلچسپ واقعہ، ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، یہاں تک کہ آگ میں بھی آپ کو ڈالا گیا، لیکن آپ کا یہ توکل، اللہ پر بھروسہ کہ آپ اللہ کے لیے اور توحید کے اعلان کے لیے آپ آگ کے اندر آپ نے جانا گویا کہ قبول کر لیا، اور وہی آگ اللہ نے آپ کے لیے پھولوں کا باغ بنا دیا، آپ بڑی راحت کے ساتھ اس میں رہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ آگ سے باہر آنے کے بعد، اور بعد نے کہا کہ اس سے پہلے ہی نمرود کو آپ چونکہ دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ خالق ہے وہ مالک ہے، تو یہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ جھگڑا کرنے لگا اور کہتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، کیا اس کی طاقت ہے، پاور ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا، قرآن نے اسے بھی بیان کیا، آئیے وہ آیتیں بھی سنتے ہیں، ساتھ یہ واقعہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے اس بات پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، میرا رب وہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اب نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب سے لیا، نکال مغرب سے، تو اس کے تو ہوش اڑ گئے، کافر نمرود کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معاملہ یہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام اسے اللہ کے بارے میں، اللہ کی طاقت کے بارے میں، خالق و مالک ہونے کے حوالے سے بتا رہے کہ وہ پیدا کرتا ہے موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت اس کے دست قدرت میں ہے، تو یہ تھا ہی احمق بے وقوف ٹائپ کا آدمی، اور لوگوں کے سامنے چونکہ شرمندگی اس کو ہو رہی تھی کہ میں اس بات کا کیا جواب دوں، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا کہتا تھا، تو اس نے کہا یہ زندہ کرنا موت دینا تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کیسے تو کرے گا یہ؟ اب اس نے کیا کیا کہ قیدیوں کو بلایا تو کہنے لگا کہ جس پر موت تھی میں نے اسے زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اسے مار دیا، تو یہ تو میں بھی کام کرتا ہوں۔ ایک عام آدمی بھی اس بات کو سنے تو وہ کہے کہ یہ تو بالکل احمقانہ دلیل ہے، ابراہیم علیہ السلام اس زندگی اور موت کی بات کر رہے ہیں، قتل کر دینا یہ موت دینا ہے، جو قتل ہو جائے اسے زندہ کرنا اس کی بات کر رہے ہیں، مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی مر جائے، واقعی قتل ہو جائے یا مر جائے، اس مرے ہوئے کوئی اٹھا دینا یہ زندگی ہے، یہ زندگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل تھوڑی اور فرمائی، فرمایا یہ تو بڑا ایک کام ہے، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ زندگی تو موت والے کو دوبارہ زندگی کیسے دے گا. چلو تمہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق, کہا کہ میرا رب وہ ہے, میرا اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأتی بها من المغرب, تو ذرا یہ تو کر مغرب سے نکال. تو یہ بالکل اس کے ہوش اڑ گئے کہ اب اس دلیل کا جو کوئی جواب جو ہے وہ یہ نہ دے سکا. تو یہ ایک مناظرے کا بھی تذکرہ یہاں پر موجود ہے. اسی پارے کے اندر یہ بھی فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر. اپنے صدقے وہ باطل نہ کرو, ضائع نہ کرو, یعنی آدمی جہاں خرچ کرے تو وہاں پھر احسان بھی نہ جتلائے, اذیت بھی نہ دے. بعض وقت انسان خرچ تو کرتا ہے مگر طرح طرح کے طعنے دے کر احسان جتلا کر وہ سامنے والوں کو تکلیف دیتا ہے, اور اس اذیت اور احسان جتلانے کو اللہ سخت ناپسند فرماتا ہے. وہ ہمارے صدقے بھی باطل ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں, اور تکلیف پہنچانے کا الٹا گناہ بھی گویا کہ نامامات میں آ جاتا ہے. اس لیے جہاں پر اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں, کیونکہ جو خرچ کرنا ہے وہ اللہ کی محبت میں خرچ کرنا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, وہ خرچ کرتے ہیں, کھلاتے ہیں. کیسے کھلاتے ہیں؟ مسکین کو, یتیم کو, اسیر قیدی کو کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, تھینک یو بھی نہیں چاہیے. جہاں خرچ کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا خرچ کریں تو اللہ پاک اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے اور وہ صدقہ بھی قبول فرماتا ہے. اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والے, چاہے دن کو یا رات کو, اعلانیہ یا چھپ کر جو خرچ کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا اور وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں, چھپے اور ظاہر, یعنی اعلانیہ کرتے ہیں یا چھپ کر کرتے ہیں, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر, ان کا ثواب وہ ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو بھی خوش دلی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں اللہ خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, تیسری شب ہے اور تیسرے پارے کا کچھ ہی آیات کا خلاصہ پیش کیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل چوتھے پارے کا خلاصہ عرض کرنے کی سعی کریں گے. اللہ پاک قرآن کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے, منور فرمائے, قرآن سے محبت عطا فرمائے, اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
حرمزہ میں آتی نماز تراویح, سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.